نحمده ونسلی علی رسوله الكریم، اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا. اس کے بعد آپ کی روح اپنے جسم میں دوبارہ آئی، اور اب آپ اپنی قبر مبارک میں روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ زندہ ہیں. روضہ اقدس پر پڑھا جانے والا سلام اور درود خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور دور سے پڑھنے والے سلام اور درود کو آپ کی خدمت میں فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. کچھ اور رائے رکھنے والے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے مبارک اجسام، یعنی ان کے جسم وغیرہ، وفات کے بعد محفوظ تو ہیں کہ زمین ان کو نہیں کھاتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، مگر زندہ نہیں ہیں. ان حضرات کو ایک اور جسم دیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، حیات بھی اسی کو ملتی ہے. جسم عنصری کو زندہ ماننا وہ شرک فی الحیات وغیرہ سمجھتے ہیں. تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس جسم کے ساتھ حیات نہیں ہیں، بلکہ ایک اور روحانی ان کی زندگی ہے. اہل سنت والجماعہ کے چاروں مکاتب فکر، ان کی دلیل یہ ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو ان کو کہ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ گمان نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. امت کے علماء کرام نے ان آیات سے دونوں سے یہی مطلب لیا کہ یہ ایک طرح کی زندگی ہے جو ان شہداء کو حاصل ہے. اور ان آیات کی تفسیر میں پھر وہ ضمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی برزخی زندگی شہداء سے بھی افضل اور اونچی ہے، چنانچہ وہ بھی حیات ہے. تیسری آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے پر زیادتی کی ہوتی کوئی گناہ کر کے آپ کے پاس آتے اور اللہ سے استغفار طلب کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان. اس آیت کی شان نزول میں علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک اعرابی، ایک بدو آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کو یہ فرماتے سنا، اللہ کا یہ کلام سنا ہے قرآن میں، سمعت اللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں مستغفرن ذنبی، میں اپنے گناہوں کا بوجھ دور کرنا چاہتا ہوں، آپ سے میں شفاعت کی طلب رکھتا ہوں کہ میرے گناہ معاف دیے جائیں. اور پھر انہوں نے، اس بدو نے ایک شعر بھی پڑھا. اس واقعے کی تحسین کرنے والے امام، یعنی جس ان کو حسن قرار دینے والے، صحیح قرار دینے والے امام نووی ہیں، امام سبکی ہیں، اور دیگر لوگوں نے امام سمہودی وغیرہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کے الفاظ سے ایک ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم سے ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے دوران میں ہی روضہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی, قد غفر لک, یعنی تیری مغفرت کر دی گئی. معرف القرآن میں جلد نمبر 2 کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. اس کے بعد قرآن یہ آیت وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں, اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر وہ اس حال میں ہوں کہ استغفار کرتے رہیں. اس کی تفسیر میں بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں, گو اس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے, اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روزے میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کا قیامت تک رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں, اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب سے مامون رہے گی. اگلی آیت ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو, اور یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد, مطلب یہ کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی, یہ ہوئی کہ وہ اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں اسی لیے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, ان کی ازواج مطہرات دوسری شادی نہیں کر سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں یہ بات ان کی لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حیات ناسوتی کے قریب قریب ہے, چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرے بھی ہیں. دیکھیے, زندگی کی زندہ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ سے بھی نکاح اسی لیے جائز نہیں. اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس کی تفسیر میں مولانا محمد مالک کاندھلوی فرماتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق نے مسجد میں 2 شخصوں کی آواز سنی تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو, معلوم ہوا کہ اہل طائف ہیں, تو فرمایا کہ اگر یہاں مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا, تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس حدیث سے علماء امت نے یہ حکم اخذ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی حیات مبارکہ میں تھا, اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے انس بن مالک سے, فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, مجمع الزوائد میں بھی ہے, فیض القدیر میں, امام بیہقی, امام سبکی, امام حیثمی, امام بوسیری, حافظ ابن حجر عسقلانی, امام سمہودی, امام سیوطی, ملا علی قاری, علامہ مناوی, امام زرقانی, قاضی شوقانی, علامہ انور شاہ کشمیری, علامہ شبیر احمد عثمانی, ان تمام احباب نے اور علماء کرام نے محدثین نے اس حدیث کی سند پہ صحت کا حکم لگایا ہے. جن لوگوں نے اس حدیث میں کلام کیا ہے ان کے جواب بھی علامہ ذہبی نے اور امام ابن حجر عسقلانی نے دیا ہے اور اس کے روات کی توثیق کی ہے. بہرحال یہ حدیث صحیح ہے. ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کے خلاف ہے یہ حدیث, لہذا حجت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو الیقین آ جائے, اور الیقین سے مراد موت ہے. تو آپ کی زندگی تک ہی آپ کو عبادت کرنی تھی, اب قبر میں عبادت کا کیا مطلب. تو جاننا چاہیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت تکلیفی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے, یعنی جس کا انسان مکلف بنایا جاتا ہے, جس پر ثواب و عذاب ہوتا ہے, جو اس پر لازم ہوتی ہے. اور دوسری عبادت تلذذی ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر اور آخرت میں بھی ہوگی. قرآن میں تکلیفی کا حکم ہے اور حدیث میں تلذذی کا تذکرہ ہے. چنانچہ علامہ بدر الدین عینی نے یہ بات وضاحت سے لکھی کہ وہ شرعاً ان پر واجب نہیں ہے, لیکن اس میں جو مٹھاس اور اس میں جو لذت آتی ہے اس کی بنیاد پر انبیاء قبروں کے اندر بھی, اور یہ منافی نہیں ہے قرآن کی اس آیت کے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا جس رات میں مجھے معراج اور اسراء ہوئی تھی, تو میں نے ان کو دیکھا اپنی قبر مبارک میں کہ وہاں پر وہ قیام کی حالت میں ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں. سنن نبی داود کی اور بحقی کی مسند احمد وغیرہ کی ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس حدیث کو امام نووی نے, امام ابن تیمیہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے, علامہ سبکی نے, حافظ ابن حجر عسقلانی نے, امام سخاوی نے, امام سمہودی نے, علامہ مناوی نے, امام زرقانی اور شمس الحق عظیم آبادی نے, اور ناصر الدین الوانی نے حسن قرار دیا ہے. اس کا جواب حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی صاحب دیتے ہیں کہ اس حیات میں شبہ نہ کیا جائے, کیونکہ مراد یہ ہے کہ میری روح جو ملکوت اور جبروت میں مستغرق تھی, یعنی آسمانی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات میں اس کی حوالے سے وہاں مصروف تھی, تو جس طرح کہ دنیا میں نزول وحی کے وقت کیفیت ہوتی تھی کہ اس سے افاقہ ہو کر سلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں, اور اس کو رد روح سے تعبیر فرما دیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ روح نکل جاتی تھی اور آتی جاتی تھی اس طور پر کہ گویا جسے مردہ ہو نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے, جیسا کہ حضرت علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, کہ اصل تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی مستقل ہوتی رہتی ہے. آپ مدارج قرب معرفت میں ہمیشہ ترقی پذیر رہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے قرب آپ کا ہر لمحے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس وقت جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس تجلی اور اس کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقطع کر کے سلام کا جواب دینے کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ کی امتی کا سلام اور درود آیا ہے, تو آپ اس طرف ذرا لگ جائیے, تھوڑا سا اپنی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ کیجئے. وجہ اس کی یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, اور یہ آپ کی فرائض منصبی میں سے ہے کہ آپ امت کے لیے رحمت مانگتے رہیں, ہمیشہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے رہیں. تو چنانچہ آپ اس استغراق سے, اس اٹینشن اور کنسنٹریشن سے ڈائیورٹ ہو کے پھر بندوں کی طرف, انسانوں کی طرف ہمارے آپ کے درود اور سلام کے جواب دینے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق جیسا استغراق کا ہوتا ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اگلی حدیث میں فرمایا کہ ان للہ ملائکتن, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں زمین میں جو چکر لگاتے رہتے ہیں, یبلغونی من امتی السلام, کہ مجھے پھر میری امتیوں کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. اور اس حدیث کو بہت سارے علماء نے صحیح قرار دیا ہے. ایک اور طویل روایت جو بھی داؤد میں ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن اٹھایا جائے گا، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، تمہارے درود اور سلام مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک ہمارے درود و سلام کیسے پہنچیں گے اس حال میں کہ آپ تو اپنی قبر کے اندر مٹی ہو گئے ہوں گے، جیسے کہ جسم کی ہڈیاں گل جاتی ہیں قبر کے اندر، ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ کو یا رل مل گئے ہوں گے نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کیا ہے زمین پر انبیاء کے اجساد کو، ان کے جسم مبارک کو، کہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں چھوتی کھاتی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی کا اس طرح کی اور بہت ساری احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی حیات کے بارے میں جو روایات ہیں وہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور جب کوئی روایت یا کوئی موضوع پہ باتیں تواتر کو پہنچ جائیں تو اس میں صحیح اور سقیم نہیں دیکھا جاتا، اس میں صحت کی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب روایت 100 لوگوں سے 50 لوگوں سے 70 لوگوں سے آ رہی ہو کوئی بات، تو اس میں ایک دو اگر بیچ میں راوی ضعیف بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صحیح اور ضعیف جب سارے اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو اس سے اس کی صحت پہ بہت مضبوطی آ جاتی ہے، اور کسی کی کمزوری اس میں مؤثر نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب آپ کا دیدار فرمایا تو یہ الفاظ ادا کیے، والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ جیسا کہ عام انسان کو ایک دفعہ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے اور جسم کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ روح نکل جاتی ہے دوبارہ، یہ جو دوسری موت ہے یہ انبیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی، اس کا ہی اظہار حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ بہرحال دلائل کی کثرت ہے اور اس میں ائمہ کرام کی یہی رائے ہے جیسا بتایا کہ چاروں اس کو افسوٹ کے نزدیک کہ انبیاء اپنی قبر مبارک میں حیات ہوتے ہیں جسم کے ساتھ، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں، چونکہ یہ اسلام اور کفر کی بنیاد نہیں ہے اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، لیکن اہل سنت والجماعت سے باہر ہونے کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جاتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔